كل نفس ذائقة الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد یا اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے یا خود رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، یا اگر رب کو فراموش نہ بھی کرے، اپنے رب اور خدا ہونے کا اعلان نہ بھی کرے، اس کے باوجود انسان کائنات کے ان حقائق کو فراموش کر دیتا ہے کہ جو اس کی گردن میں رسی ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، کہ جن سے فرار ممکن نہیں۔ کائنات حقائق، یہ یونیورسل ٹروتھ، یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن سے فرار ممکن نہیں ہے۔ میں لاکھ چاہوں کہ سورج نہ نکلے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں چاہوں سورج مشرق سے نہ نکلے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں چاہوں کہ زمین اپنی کشش ثقل کو چھوڑ دے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کارخانہ قدرت میں کوئی خلل واقع ہونے والا نہیں ہے۔ میں ایک پیر پہ کھڑا ہو کر راستہ تو طے کر سکتا ہوں، لیکن میں دونوں پیر اٹھا کر راستہ طے نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کا جو تاج پہنایا ہے کہ دیکھو زمین و آسمان، کائنات تمہاری تسخیر میں ہے، تمہارے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم ہمارے بندے ہو، تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ اور انسان کی اس نفسانی کیفیت کو کہ جس میں وہ رب کو بھول جاتا ہے، زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، مطلق العنان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ رسیاں ایسی رکھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں ڈالے ہوا ہے، اور بار بار یا وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے مختلف حوالے سے ان رسیوں کو ہلاتا رہتا ہے تاکہ انسان کو پیچھے سے پتہ چل جائے کوئی ہے جو مجھے تھامے ہوا ہے۔ توجہ رکھے گا، گھوڑا جب تک آزاد ہوتا ہے سدھایا نہیں جاتا، سائس اس کی تربیت نہیں کرتا، وہ من کا مالک ہوتا ہے، خواہشات کے تابع ہوتا ہے، جدھر چاہے دوڑے، جدھر چاہے بیٹھے، جدھر چاہے چراگاہ میں چلا جائے، لیکن جب وہ ایک سواری کے ساتھ بن جاتا ہے تو ایک لگام لگا دی جاتی ہے، ایک لگام لگا دی جاتی ہے، اب تم آزاد نہیں ہو، ہم جیسے چاہیں تمہیں چلاتے رہیں گے۔ تو یہ کائنات یہ حقائق ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری گردن میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اسی طرف حرکت کرنی ہوگی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ اس نے کائناتی حقائق کے ذریعے سے انسان میں نکیل ڈالی ہے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو بلکہ اپنے رب کے پتے کو تلاش کرتا اس کے آستانے پہ آ جائے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ان کائناتی حقائق میں سے جو انسان کو گرفت کرنے کے لیے ہیں، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہماری یہاں تربیت کا انداز یہ ہوتا ہے جب تک ہم لگام، ڈنڈا، فورس، قانون اپلائی نہ کریں ہم سمجھتے ہیں یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے الفاظ کو تھوڑا سا تربیتی نقطۂ نگاہ سے پیش کروں تو یہ جتنے بھی کائناتی حقائق ہیں یہ سب انسان کو انسان بنانے کے لیے ہیں، یا یوں کہوں گی یہ انسان کو اس کی انسانیت کے قریب تر کرنے کے لیے ہیں۔ اور ان کائناتی حقائق میں سے ایک حقیقت موت ہے۔ توجہ رکھیے گا، موت کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور ہم اپنے شعوری زندگی کے آغاز سے لے کر اب تک کئی لوگوں کو لقمہ اجل بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ موت سے متعلق جب گفتگو کی جاتی ہے تو اچھا والا انسان جو نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سٹ پٹا جاتا ہے، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اور اردو ادب میں موت سے متعلق کچھ اصطلاحی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ادب کا اپنا ایک تقاضا اور ایک میدان ہوتا ہے، صاحبان فہم و ادب موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ادب میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ من و ان اس چیز کے بارے میں حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہوں. توجہ رکھے گا، اردو ادب میں، ہر ادب میں، ہر لٹریچر میں بہت سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں، محاورے ہوتے ہیں، اصطلاحیں ہوتی ہیں، تعبیریں ہوتے ہیں، استعارات استعمال کیے جاتے ہیں. یہ سب ضروری نہیں کہ من و ان 100% 100% کسی چیز کی عکاسی کر رہے ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی، مثلا ہم امام حسین کو یا ائمہ کو شہیدی یا شاہدی کہتے ہیں، کیا شاہ کا لفظ امام کے لیے مناسب ہے؟ کیا شاہ کا لفظ امام حسین علیہ السلام کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں. حضرت ابو الفضل العباس کے لیے کہتے ہیں شہنشاہ وفا، کیا شہنشاہ کا لفظ حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو منصب ہے، یہ جو اصطلاحیں ہیں، تعبیریں بہت چھوٹی ہیں اپنے قد میں، اس لیے کہ ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں پہ جو سب سے بڑا عہدہ تھا پاک و ہند میں بر صغیر میں، وہ کیا تھا؟ شہنشاہ، راجہ ہوتا تھا ریاست کا، پھر مہاراجہ ہوتا تھا، پھر بادشاہ ہوتا تھا، پھر شاہ ہوتا تھا، پھر بادشاہ ہوتا تھا، پھر شہنشاہ ہوتا تھا، پھر شہنشاہ مثلا اعظم ہوتا تھا، اور پھر اس کے مختلف نام ہوتے تھے، ذی الالہی اور ما بدالت اور فلاں فلاں. ہم نے چونکہ اپنے ماحول میں دیکھا سب سے بڑا انسان کون ہے؟ شہنشاہ ہوتا ہے، لہذا ہم نے امام حسین کو یا حضرت عباس کو ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کہا شہنشاہ وفا. شہنشاہ وفا اردو اصطلاح ہے، دینی اصطلاح نہیں، کوئی حرج نہیں ہے بیان کرنے میں، لیکن شہنشاہ وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے. شہیدی یا شاہدی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے، یا شہزادہ علی اکبر یا شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ، یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں. تو عرض کر رہا تھا میں کہ ضروری نہیں کہ جو اصطلاحیں اردو میں کسی بھی چیز کے لیے استعمال کی جائیں کسی بھی معنون کے لیے وہ من و ان اس کی حقیقت کو بیان کرنے والی. اسی طرح یہ مثال اگر سمجھ میں آ جائیں تو موت کے لیے بھی کچھ اصطلاحیں ہماری مستعمل ہیں اور استعمال کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ لقمہ اجل. اب لقمہ اجل کا معنی کیا ہے؟ اجل یعنی موت، اجل یعنی ایک میعاد مقرر کیا جائے، یعنی ایک ٹائم لمٹ جو طے ہو، اجل ہوتا ہے اور ایک اجل ہوتا ہے. اسی طرح جیسے آپ نکاح نامے میں لکھتے ہیں معجل ہے یا معجل ہے، معجل حمزہ سے ہے اور معجل عین سے ہے. معجل یعنی یہ مہر بہت جلدی ادا کیا جا رہا ہے، یا معجل ہے اس کی کوئی لمٹ آپ نے ٹائم دی ہے، ان دا طلب لکھا جاتا ہے آن ڈیمانڈ، مثلا جب بیوی مطالبہ کرے گی. اجل یعنی وہ ٹائم لمٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشخص کر دیا ہے. اب یہ دنیا میں ہمارے آنے کا ٹائم معلوم ہے، میں کب آیا، میں کب پیدا ہوا، دنیا میں میں نے کب آنکھیں کھولی، میں کب فرزند بنا، اور میرے واسطے سے میرے والد کب باپ بنے، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن جانے کا وقت نہیں معلوم. توجہ رکھے گا، موت اسی حقیقت کا نام ہے عزیزہ نگرانی، کہ آنے کا وقت معلوم ہو اور جانے کا وقت نہ معلوم ہو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لقمہ اجل، لقمہ اجل کیا مطلب؟ یعنی موت کا لقمہ بن گئے. اب لقمے سے جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کھانے کا لقمہ ہے نوالا، انسان لے لیتا ہے اور اپنے حلق میں ڈال کر اپنے دانتوں کے ذریعے سے چبا کر اپنے میندے میں اونڈیل لیتا ہے. کیا انسان بھی ایسے ہی ہے کہ موت اسے لقمہ بنا لیتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اردو زبان میں مختلف تعبیریں، صرف ایک تعبیر، چونکہ دامت وقت میں گنجائش نہیں، ایک تعبیر صرف کہہ کر گزر رہا ہوں تاکہ بقیے جو تعبیر آپ سنتے رہتے ہیں اسی پر آپ قیاس کرتے ہوئے اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لقمہ اجل کا جو لفظی معنی ہے وہ موت کے حقیقی معنی سے بہت متصادم ہے، توجہ رکھیے گا. لقمہ اجل کا جو لفظی معنی ہے
لفظی معنی لقمہ اجل، اجل کا لقمہ، وہ موت کے حقیقی معنی سے در حقیقت بہت متصادم ہے. عرض کر رہا ہوں، تبارک الذی، قرآن پڑھ شو، تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. با برکت ہے وہ ذات کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا. توجہ رکھیے گا، تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلو، کیوں خلق کیا موت و حیات کو، موت حیات کیوں خلق کی گئی ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ خدا دیکھے، آزمائے، مبتلا کرے، ایگزام کرے تمہارا کہ تم میں بہتر عمل انجام دینے والا کون ہے. تو اب پتہ چل گیا جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا ہے وہ انسان کے امتحان کے لیے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان امتحان الہی میں کامیاب ہو جائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو خدا نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے. حیات کا مزہ ہم چکھ رہے ہیں. جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی حیات کی لذت ہمیں محسوس ہو رہی تھی، شعور نہیں ہے، اب بھی محسوس ہو رہی ہے، شعور ہے. بچپن ہی میں تھے محسوس کر رہے تھے، شعور نہیں ہے کہ کیسے محسوس کر رہے تھے. جب سے شعوری زندگی کا آغاز کیا ہے ہم حیات کی لذت کو محسوس کر رہے ہیں. اب خدا نے کہا ہم نے دو چیزوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینا، ایک موت اور ایک حیات. میری گفتگو موت پر ہے عزیزان گرامی. موت کو جو انتہائی خوفناک پہلو کے ساتھ یا پہلوؤں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہ در حقیقت تربیتی نقطہ نظر سے بہت منافات رکھتا ہے. موت کا اگر حقیقی چہرہ دکھایا جائے تو انسان موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. واقعات اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے وہ کم نہیں ہیں کہ کس کس طرح، کہاں کہاں، کس کس نے کس کس طریقے سے موت کو گلے لگایا ہے اور موت کو ویلکم کہا ہے. کہ سامنے دیکھتے تھے کہ تلواریں ہیں، موت ہے، گلا کٹ رہا ہے، جس پیڑ پر مجھے سولی دی جائے گی وہ میرے سامنے موجود ہے، پھر بھی میثم تمار اس درخت کو پانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ موت کو ویلکم کہنا ہے. توجہ رکھیں کہ موت کا وہ پہلو، جیسا کہ ابھی آپ اشعار میں سماعت فرماتے کہ حضرت قاسم کا یہ جملہ واقعاً بہت عظیم جملہ ہے، 13 سال بچہ، فرزند امام، وہ کہہ رہا اہلا من العسل، موت شہد سے زیادہ میٹھی. اس کا مطلب یہ ہے موت کا تصور جو حضرت قاسم علیہ السلام کے ذہن میں ہے وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رچا بسا ہوا ہے. دوبارہ سے مقصد پر آ جاؤں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کو موت و حیات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تاکہ آزمائے کہ بہتر عمل، احسن عمل، اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو اب پتہ چل گیا کہ موت کے ذریعے سے بھی اور حیات کے ذریعے سے بھی. اب آ جائیے عزیزان گرامی موت کی حقیقت پر. موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت در حقیقت انتقال کا نام ہے، منتقل ہونا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، ایک فیز سے دوسرے فیز میں. مثلا جب میں اور آپ نہیں تھے تو کیا میرا اور آپ کا وجود نہیں تھا؟ تھا. علم الہی میں میرا اور آپ کا وجود تھا، ہمیں شعور نہیں ہے. پھر وہ ارادہ الہی جب تکوینی مراحل سے گزرا اور جب میں اپنے ماں کی شکم میں آیا تو ایک نیا وجود پایا. توجہ رکھیے گا، یہ وجود جو میں نے پایا یہ سابقہ زندگی کے ساتھ نہیں تھا. مجھے نہیں معلوم میری سابقہ زندگی کے جب میں نالج میں تھا، اللہ کی علم الہی میں تھا، میرا کیا وجود تھا، لیکن میں تھا. علم الہی میں میرا وجود تھا. فلسفے سے بحث کی گئی، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا اور نہ یہ میرا موضوع ہے. میں ماں کے شکم میں آیا، میرا وجود تھا، اس کے بعد میں دنیا میں آیا،
میں محتاج تھا، میں اپنی اچھائی برائی صفائی ستھرائی کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا تھا۔ یہ ماں تھی، یہ والد تھے کہ جنہوں نے دن و رات میری ایک تربیت کی، اور یہیں سے اپنی ماؤں کو سلام پیش کریں کہ جنہوں نے واقعاً بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں۔ اور خداوند عالم نے قرآن میں خاص طور پہ ماؤں کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پر، کیوں؟ اس کی محنت زیادہ ہے۔ حملت امہ وہنن علی وہنن، سختی پہ سختی چھیل کر اس کی ماں نے اس کو اپنے شکم میں پالا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جس کی طاقت زیادہ ہے، جس کی قدرت زیادہ ہے، جس کا کام زیادہ ہے، اس کے لیے ستائش بھی زیادہ ہے۔ عزیزہ نگرامی، حملت امہ وہنن علی وہنن، رسول اللہ کے پاس شخص آیا، من ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں ادھر ہے باپ ادھر ہے، کہا ماں کے ساتھ۔ پھر سوال کیا، من ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں یا رسول اللہ، پھر دوبارہ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر تیسری دفعہ سوال کیا، پھر جواب دیا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اور چوتھے مرحلے پر فرمایا اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اب یہ فرق کیا ہے، میں اس فرق کو بہرحال واضح نہیں کروں گا، یہاں پر میرا موضوع نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ ماں اور باپ، ان دونوں نے میرے وجود کو سنبھالا، پالا، پوسا، بڑا کیا، اور یہ آہستہ آہستہ میں اس اسٹیج پہ آ گیا کہ مجھے زندگی کی لذت محسوس ہونے لگی، مجھے خوشیاں محسوس ہونے لگی، مجھے غم محسوس ہونے لگا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس نے ہمیں خوشی بھی دی، غم بھی دیا، اور خوشی کے اظہار کے لیے کچھ آلات اور ٹولس بھی دیے، اور غم کے اظہار کے لیے کچھ آلات، ابزار، وسائل اور ٹولس بھی دیے۔ اگر صرف خوشی دے دیتا اللہ اور غم دے دیتا اور ہمیں آلات اور وسائل اور طریقہ اور روش نہ بتاتا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں، انسان خوشی کو نہیں سنبھال سکتا۔ ابھی میں مثال عرض کروں گا تاکہ بات بات ہو جائے۔ غم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ غم خدا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس غم کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائل فراہم کیے تاکہ یہ غم ہلکا ہو جائے۔ آنسو غم کو ہلکا کرنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ ہیں۔ ٹھنڈی آہ، سانس، آہ کا لفظ، ہائے کا لفظ کہنا، یہ وہ ٹولز ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ذرائع نہ ہو یا روش نہ ہو، انسان کے لیے معمولی سے غم کو برداشت کرنا، سینے میں رکھنا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو حضرت علی علیہ السلام بعض اوقات مدینے میں جاتے ہیں اور کنویں میں منہ دے کر گریہ فرماتے ہیں، کہ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے لیے اس علم الہی کو تحمل کرنا سخت اور دشوار ہے کہ اس علم کو لینے والے کوئی نہیں ہیں۔ علم ہو اور اسے لینے والے نہ ہو تو علی جیسی عظیم ہستی بھی در حقیقت خدا کی بارگاہ میں آ کے گریہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے خوشی دی اللہ تعالیٰ نے، خوشی کا اظہار کیا ہے؟ انسان مسکراتا ہے، انسان کے لبوں پہ تبسم آتا ہے، انسان کا چہرہ جو ہے وہ مثلاً سرخی مائل ہو جاتا ہے، یا دوسرے جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم اپنی خوشی کے لیول کو نارمل کر سکیں، آپے سے باہر نہیں ہو جائیں، یا تو خوشی ہو یا غم ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا ہے۔ عزیز گرامی، اور جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں بھی یہی فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب تک ہمارے ذہنوں میں جو موت کا تصور تھا وہ یہ تھا، موت آئے گی، فرشتہ آئے گا، لقمہ اجل بنے گا، انسان کو زبردستی گاڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد دفنا کے چلے جائیں گے۔ ہاں، اہل بیت علیہ السلام کی خطبات میں، مولا علی کے خطبات میں بعض اوقات اس طریقے سے بھی موت کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ انسان در حقیقت مطلق الانان نہ ہو جائے، موت کو یاد رکھے۔ جس کے لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان اتنا بڑا پلینر اور منصوبہ ساز ہے کہ زندگی بھر کی پلاننگ کرتا ہے، لیکن موت جو حقیقت ہے اس کو کبھی اپنی پلاننگ میں شامل نہیں کرتا۔ کبھی ہم نے منصوبہ کیا ہو ہم فلاں جگہ جائیں گے، ہم گھومنے جائیں گے، ہم سیر پہ جائیں گے، ہم زیارات پہ جائیں گے، ہم فلاں ٹرپ پہ جائیں گے، آفس کا ہو، خانوادے کے ساتھ ہو، کسی کا، کبھی ہم نے یہ تصور کیا کہ ہو سکتا ہے یہ سفر سفر آخری ہو؟ کیا کبھی ہم نے موت کو شامل رکھا؟ عزیزانی گرامی، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو موت کو محسوس کرنے کے لیے روزانہ ہم تمہیں ایک پریکٹس کرا رہے ہیں، ایک ڈرل کرا رہے ہیں تمہیں، تاکہ تم موت کو نہ بھولو. توجہ رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ وہ نیند ہے. النوم اخو الموت، نیند جو ہم رات میں سوتے ہیں، دوپہر میں سوتے ہیں، یعنی رات کی نیند مراد ہے یہاں پر، وہ موت کا بھائی ہے. یہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے. تم رات میں سوتے ہو اور صبح اٹھ جاتے ہو تو احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں صحیح سالم زندگی دی ہے، اٹھایا ہے. تم اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے سکتے ہو. عزیزانی گرامی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ ہیں جو رات میں سوتے ہیں، یا صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. زوجہ رات میں سوئی ہے، صبح آواز دیتا رہ گیا شوہر، اٹھنا نصیب نہیں ہوا. شوہر برابر میں سویا ہے، بیوی آواز دیتی رہ جائے گی، اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. حدیث میں ہے کہ شکر ادا کرو تاکہ خدا نے اس لیے کہا کہ موت کو یاد رکھنے کے لیے ہم تمہیں نیند دے رہے ہیں. نیند موت کا بھائی ہے، یہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے، اخل موت ہے، تاکہ یاد رہے. توجہ رکھیے گا زندگی، جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل، اس میں کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ چکھنا ہے. توجہ رکھیے گا، موت بظاہر ایک کڑوا گھونٹ ہے کہ جسے ہم نے پینا. یہ کڑوا گھونٹ میری طرف سے ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں ضروری سمجھ رہا ہوں میں، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے میں اصلاح بھی کرتا چلا جا رہا ہوں. تو مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، یہ نہیں کہا کہ موت انسان کو کھا جائے گی. کل موت یاکل الانسان یا یاکل النفس، یہ نہیں کہا کہ موت انسان کو کھا جائے گی. کہیں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا. لکھا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. توجہ رکھیے گا، بہت گہرائی اس جملے میں، ہر موت انسان کو کھا جائے گی. وہ لقمہ اجل والی بات، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے اسے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو ٹیسٹ کرنے کو میں کڑوا گھونٹ کہہ رہا ہوں، یہ بھی وہی منفی تصور ہے ہمارے ذہنوں میں. اس لیے کہ کہا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی دانش میں، اپنے شعور میں، اپنی فکر کے مطابق وہ جب گریا کرتا ہے تو اس کا گریا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ماں کے شکم کو چھوڑ کر وہ جس جدید دنیا میں قدم رکھ رہا ہے اس کی فکر و ادراک کے مطابق یہ نئی دنیا اس کے لیے جہنم ہے. یہ نئی دنیا کا استقبال کرنا اس کے لیے بہت سخت ہے. اس آرام و آسائش جہاں صرف کھانا پینا آرام کرنا تھا، نو ماہ کی زندگی کو چھوڑ کر تاریکیوں سے نکل کر ایک نئے وجود کو پانا اس کے لیے سخت ہوتا ہے. وہ اس کے لیے موت ہے کہ وہ در حقیقت موت کا ایک باب عبور کر کے آ رہا ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، اس لیے گریہ کرتا ہے. اور اگر گریہ نہیں کرتا تو بچے کو مارا جاتا ہے، ضرب دی جاتی ہے تاکہ بچہ روئے، استحلال کرے، بچہ گریہ کرے. یہ گریہ کرنا اس کے لیے مفید ہوگا. چنانچہ بچہ اپنی دانش میں، توجہ رکھیے گا، اور پھر فلاسفہ نے جو چار درجات بیان کی ہیں جو وجود کے، ایک وجود وہ ہے جو صرف جمادات کا وجود ہے، یعنی پتھر سٹونز، ایک وجود ہے جن میں کوئی حس موجود نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، ہاں ان میں حیات موجود ہے لیکن
یہ حیات جو ہے توجہ رکھیے گا، یہ حیات انسانی حیات یا نباتی حیات کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ سینس موجود ہے پتھر میں، پانی سینس موجود ہے. اس لیے جاپان کے ایک سائنسدان نے تجربہ کیا کہ ایک گلاس پانی پر اس نے دنیا کے مختلف لینگویجز کے اچھے مثبت اور پازیٹیو الفاظ کو پڑھا اور لیبورٹری میں اس کا ٹیسٹ کیا تو پانی کے مولیکیول کی شکل انتہائی خوبصورت تھی. یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، سائنسدان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. پھر اس نے دوسرا گلاس لیا، دوسرا پانی لیا اور اس پانی پر دنیا کی مختلف زبانوں کے منفی، ناگوار اور فحش کلمات کو اس کے سامنے پڑھا گیا، لیبورٹری ٹیسٹ کیا گیا، پتہ چلا کہ اس کے مولیکیولز کی شکل، خلیوں کی شکل بہت ہی بدہیبت اور کریہ المنظر ہے. توجہ رکھیے گا، سینس موجود ہوتا ہے، سینس موجود ہے پتھر میں، در و دیوار میں سینس موجود ہے. جو کہتے ہیں کہ دیوار کے کان ہوتے ہیں، در حقیقت درست ہے یہ، کیونکہ بہرحال یہ زمین جہاں پر آپ بیٹھے ہیں روز قیامت گواہی دے گی کہ فلاں مومن ہمارے اوپر بیٹھا تھا، اس سے مجلس پڑی تھی، فلاں مسجد گواہی دے گی خداوندہ یہ مومن آیا تھا، اس نے مجھ پہ زیارت کی تھی، فلاں روزہ گواہی دے گا فلاں مومن فلاں وقت آیا تھا، اس نے امام حسین کی تلاوت مثلا زیارت کی تلاوت کی تھی، تلاوت کی تھی. تو سینس موجود ہے لیکن اس میں حیات کا وہ تصور جو نمو کا ہے، گروتھ کا ہے، وہ نہیں ہے. اس کے بعد نباتات آ جائیے، نباتات جمادات سے زیادہ حیات رکھتے ہیں، چنانچہ ان میں نمو اور گروتھ کا تصور ہے. چھوٹا پودا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ پودے جو ہیں وہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، ان میں میل اور فیمیل کا تصور موجود ہے، اور ان نباتات میں، ان درختوں میں یوں کہوں کہ باتیں بھی کرتے ہیں اور انسان کے احساسات کو فیل بھی کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، اور اس کا ایکسپریمنٹ کیا گیا کہ اگر آپ کسی پودے کو پیار و محبت سے پانی دیں گے اس کی گروتھ کچھ اور ہوگی، اور کسی پودے کو لاوبالی انداز سے مردہ دل سے پانی دیں گے اس کی گروتھ کچھ اور ہوگی. توجہ رکھیے گا، یہ ساری چیزیں آج کی جدید دنیا میں ایکسپریمنٹ ہو چکی ہیں، تجربہ ہو چکا ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور چیز جو ہے وہ ہے حیوانات کا اسٹیج یا وجود، ان میں احساس موجود ہے، بچوں کی محبت کا احساس. کوئی بھی پرندہ اٹھائیے، کوئی بھی جانور اٹھائیے، ریپٹائلز لیجئے، رینگنے والے حیوانات، محبت کا عنصر موجود ہے اس سے بڑھ کر. اور پھر اس سے بڑھ کر انسان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سینس رکھا ہے جس کو چھٹی حس کہا جاتا ہے یا حس ایمانی کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، اب میں دوبارہ سے موت کی طرف آ رہا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ سائیکل جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی. ہم عزیزان گرامی مٹی میں مل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے انسان جو ہے وہ مختلف فارمز یا شکلیں تبدیل کرتا ہوا، انرجی جو ہے جس کو کہا جاتا ہے انرجی، نہ کریٹ کی جا سکتی نہ ڈسٹروائے کی جا سکتی، ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہو سکتی ہے. یہ وہی نظریہ ہے، پہلے دامن بہت گنجائش نہیں کہ میں موت کو اور انرجی کے اس فارمولے کو ثابت کروں. بہرحال یہ چینج ہو رہی ہے نباتات حیوانات میں، حیوانات کا بدن جو سے انسان بن رہا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اعلیٰ ترین صفات کے ساتھ اس کا بدن یہی رہ جائے گا، اس کی روح ملاء اعلیٰ میں چلی جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل الروح من امر ربی. توجہ رکھے گا، یہ جو موت آنی ہے یہ روح کو آنی ہے. توجہ رکھے گا، موت کو منتقل ہونا ہے. توجہ رکھے گا، جسم منتقل نہیں ہوتا، جسم یہی رہ جائے گا، جسم یہی دفنا دیا جائے گا. جو ارتقاء ہے، جو انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم، وہ در حقیقت انسان کا، انسان کی روح ہے، کہ جس کے لیے فرمایا قل الروح من امر ربی. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. اب انسان کے لیے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
جس طرح تم ماں کے شکم کو اپنی اصل زندگی سمجھ رہے تھے اور دنیا میں روتے ہوئے آئے تھے، جب یہاں سے تمہیں منتقل کیا جاتا ہے تو تمہاری حالت بہت گریہ گنا ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے اس کی اصل زندگی یہی ہے. الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں دو کس رنج بہودے بردن، دو آدمی جنہوں نے بلا وجہ محنت کی ہے، ایک وہ اندوخت و نخور، ایک وہ جس نے مال جمع کیا اسے خود کھانا نصیب نہ ہوا، دوسرا وہ کہ جس نے علم جمع کیا اور اس علم پر عمل نہ کیا. توجہ رکھیے گا، قل روح من امر ربی، امر رب ہے یہ موت بدن کو نہیں آنی ہے، روح کو آنی. توجہ رکھیے گا، ہم اسی لیے گریہ کونا ہے موت کا جو منفی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے. اس لیے فرمایا معصوم نے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام موت نہیں مرا، اس کی زندگی عام زندگی نہیں، اس کی سوچ عام سوچ نہیں ہے، اس کی فکر عام فکر نہیں ہے، اس کا لائف سٹائل عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. وہ اپنی موت کو مد نظر رکھتے ہوئے در حقیقت اپنی زندگی کو موت کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے. ہم زندگی کے مطابق زندگی کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو موت کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مثلا میں زندگی کے مطابق زندگی کو ایڈجسٹ کروں، میں 12 فٹ کی دیوار بناؤں تو 12 فٹ کی دیوار کے لیے میں کلر بھی کراؤں گا، اچھا سا کوئی تمغہ و تغرہ اور کتبہ بھی لگا دوں گا وہاں پر. میں اگر مثال کے طور پر 20x20 کا کمرہ بناؤں گا، ڈرائنگ روم بناؤں گا، تو اس کو بھرنے کے لیے اچھے صوفے بھی لے کے آؤں گا. یہ زندگی کو زندگی کے لیے ایڈجسٹ کر رہا ہوں، لیکن اگر میں موت کو سامنے رکھ کر زندگی کو ایڈجسٹ کروں تو پھر مجھے یہاں سے جانے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، خدا نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں مناسب جائز حلال طریقے سے مال دنیا اپنے پاس رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کا محتاج نہ ہوں، اور اگر مجھے چھوڑنا پڑے تو مجھے چھوڑنا پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت ابو ذر سے پوچھا، بتائیے جو موت کا تصور ہمارے ذہنوں میں، یہی سوال حضرت ابو ذر سے کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بدن نے نہیں روح نے. توجہ رکھیے گا، اور یہ فشار جو ہے یہ فشار روحی ہے جس کو فشار قبر کہا جاتا ہے. بہرحال یہ بھی ایک فلسفیانہ بحث ہے، اس میں بھی وارد ہونا نہیں چاہتا. جو کچھ بھی ہے وہ روح کے ساتھ ہے عزیزان گرامی، بدن یا ختم ہو جائے گا، بدن یا چونکہ بدن کا رابطہ اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے یہ جو مصحب ہے کہ مردے کو 3 منزلیں دو قبرستان تک لے جانے میں، آپ نے دیکھا ہوگا 3 دفعہ رکھا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہول قبر، خوف قبر جو انسان کی روح کو ہے، مردے کو نہیں ہے روح کو ہے، وہ کم ہو جائے. غسل جو مستحب ہیں، یہ مستحبات کفن جو مستحب ہیں، یہ مستحبات دفن جو مستحب ہیں، یہ جتنے بھی مستحبات ہیں یہ سب اس لیے تاکہ اس کا حول اور خوف کم ہو، تاکہ انسان آمادہ اور تیار ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہا گیا جس جگہ مردے کا انتقال ہو 40 دن تک وہ جگہ شب میں روشن کی جائے. کیوں؟ کیونکہ مردے کا ایک رابطہ تعلق ہوتا ہے. ممکن ہے بعض لوگوں کا تعلق اپنی دنیا سے لمحے بھر کا ہو، بعض لوگوں کا 40 دن کا ہو، اور بعض لوگوں کو صدیاں لگ جاتی ہیں اپنی دنیا سے تعلق ختم کرنے کے لیے. اور یہ جو تعلق کہہ رہا ہوں اسی کو فشار قبر کہا جاتا ہے. یہ فشار قبر جس کا محور روح انسان ہے، یہ فشار قبر کچھ لوگوں کا سیکنڈ کا ہوگا، کچھ لوگوں کا دنوں کا ہوگا، کچھ لوگوں کا ماہ و سال کا، اور کچھ لوگوں کا صدیوں پر محیط ہوگا. توجہ رکھیے گا، جتنا تعلق ہمارا گہرا ہے. حضرت ابو ذر سے پوچھا، بتائیے ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موت سے کیوں خوف آتا ہے؟ حضرت ابو ذر نے بہت ہی پیاری اور سادی سی مثال پیش کی، فرمایا کہ جس نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا، وہ آباد جگہ کو چھوڑ کر برباد جگہ جانے میں خوف محسوس کرے گا۔ کہ خوف کس چیز کا ہے؟ کہ ہم نے خدا کا کام نہیں کیا، ہم نے ہوم ورک نہیں کیا اللہ کا، ہم نے غیبت، امام زمانہ میں غیبت کا ہوم ورک نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، بہت سے علماء تھے جو موت کا نام آتا تھا گریہ فرماتے تھے، ان سے پوچھ سکتا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہ پڑھتا ہوں۔ روزہ نہیں رکھتے؟ روزہ رکھتا ہوں۔ کیا علم کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے؟ فتویٰ بھی علم کے مطابق دیتا ہوں۔ کیا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ محبت بھی کرتا ہوں۔ کیا آپ نے اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے نبھایا؟ نہیں نبھایا ہے۔ کہا کہ پھر یہ گریہ کس بات کا ہے؟ کہا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اپنے ناقص اعمال لے کر خدا کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ توجہ رکھیے گا زندگی کے دن، جو ہوم ورک نہ کرے اللہ کا۔ آج کل تو خیر نہیں ہے سمر ویکیشنز کی جو کام ہوتے ہیں، ہوم ورک ہوتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ٹی شرٹ کے 200 صفحے لکھ کے لانے ہیں، مثال کے اردو کے، انگلش کے، یا کسی بھی چیز کے۔ اب وہ ہم خوشی خوشی آتے تھے اور پوری چھٹیاں گزر جاتی تھیں، ہاں لکھیں گے، کل لکھیں گے، آج کریں گے، کل کریں گے، اور پھر 10 دن رہ گئے، 8 دن رہ گئے، 7 دن رہ گئے، 6 دن رہ گئے، اور پھر جو ہے وہ بڑا برا حال ہوتا تھا کہ جناب یہ 200 صفحے 8 دن میں کیسے لکھے جائیں گے۔ اگر ٹائم ٹو ٹائم ہوم ورک نہ کرے انسان تو پھر خدا کے سامنے شرمندگی ہے۔ اگر انسان امام کا دیا ہوا ہوم ورک نہ کرے، زمانے غیبت میں جو ہوم ورک دیا ہے ہمیں، کیا ہوم ورک دیا ہے ہمیں؟ یہی دیا ہے کہ اگر مجتہد نہیں بن سکتے، کسی مجتہد کی تقلید کرو، یہ ہوم ورک ہے تمہارا۔ اور مجتہد کے فتوے کے مطابق، جو اہل بیت کے احادیث کی روشنی میں ہے، اس کے مطابق اپنے نماز، روزے اور عبادات کو انجام دو، یہ تمہارا ہوم ورک ہے۔ اور امام کے لیے مل جل کر ان کے امام کے انقلاب کے لیے تیاری کرو، یہ ہمارا ہوم ورک ہے۔ حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں جو دنیا کو آباد کرے اور آخرت کو برباد نہ کرے، عزیزان گرامی، وہ خوف محسوس کرے گا۔ ہمیں موت سے کیوں خوف محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے ہوم ورک نہیں کیا۔ اگر ہم واقعاً، ہمارے دل میں حب اہل بیت ہوتی، محبت اہل بیت اپنے معنی میں ہوتی، موت کا خوف ہمیں نہیں ہوتا۔ وہ جملہ جو حضرت قاسم علیہ السلام کا ہے کہ احلا من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعلیمات اہل بیت کا پرورش یافتہ ہے، اس لیے موت اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی، گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ وہ موت کہ جو جس کو قبول کیا جائے۔ لہذا توجہ رکھے گا، یہ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ چکنا ہے عزیزان گرامی۔ یہ ذائقہ کسی کے لیے انتہائی تلخ ہوگا، اتنا تلخ ہوگا کہ اس کی تلخی مہینوں، سالوں، صدیوں تک اس کی حیات میں موجود رہے گی۔ توجہ رکھے گا، موت کی ایک تلخ ہے، وہ تلخی بعض لوگوں کے لیے شیرینی بن جاتی ہے، اور اگر اس کی ڈیٹ گزر جائے، ایکسپائر ڈیٹ، تو وہ تلخی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور اگر 9 محرم کو مر جاتے تو پھر موت انتہائی تلخ صورت میں ان کے سامنے آتی، لیکن ہور توبہ کر کے حسین کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو موت انتہائی شیری حالت میں ہور کے سامنے آئی ہے۔ یہ تلخی اور یہ شیرینی ہمارے ہاتھ میں ہے عزیزان گرامی، موت کو تلخ بنائیں یا موت کو شیری بنائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ موت شیری ہو تو اپنی واجبات کو، اپنے فرائض کو، خواب و ماں باپ کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، زن و شوہر کے درمیان ہو، اہل محلہ کے درمیان ہو، دوستوں کے درمیان ہو، علماء اور قوم کے درمیان ہو، میرے اور اللہ کے درمیان ہو، کسی کے درمیان بھی ہو، جو فرائض ہیں میں انہیں بجا لاؤں، جہاں پر بھی ہم اپنے فرائض سے کوتاہی کریں گے، وہ لمحہ ہمارے لیے تلخ ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، ایک تلخی، دو تلخی، تین تلخی، چار تلخی، کیا ہوگا؟ اب تلخ کا جو انٹینسٹی ہے، شدت ہے، وہ بڑھتی رہے گی، اور جب موت کا لمحہ آئے گا اس کو لگ رہا ہے ذائقہ صرف چکھنا ہے تم نے، وہ انتہائی تلخ ہو جائے گا ایسے انسان کے لیے کہ جس کے بارے میں روایات بعض اوقات ملتا ہے، یہ تلخی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا انسان جس کے ماں باپ بھی مسلمان ہو، خود بھی مسلمان ہو، نماز بھی پڑھتا رہتا ہو، اس کے لیے جان دینے کا عمل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جو کلمہ پڑھاتا وہی بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ پہنچے ایک جوان کے سرانے، مسلمان تھا، نماز پڑھنے والا تھا، دیکھو بہت بری حالت ہے، جانکنی۔ یہ جانکنی جو ہے بعض اوقات یہ جو موت کی تلخیاں ہوتی ہیں یہ جانکنی کو بہت سخت کر دیتی ہیں، یعنی جان نکلنے کا عمل بڑا سخت ہوتا ہے۔ کہا کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا جوان سے، توجہ رکھیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، وہ عقل تک ہوتی ہے، دل سے عبادت نہیں ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا۔ جو صرف عقل سے عبادت کرے، وہ فرض اتارنا ہے، پھینکنا ہے، ذبح کرنی ہے، جی، تو پھر یہ آخر روز آخر، جب دنیا میں اس کا روز آخر ہوگا، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو دل سے عبادت، عشق سے عبادت کرنے والا ہے، وہ بہت آسانی سے جان دے دے گا، موت اس کے لیے شیریں ہو جائے گی۔ کہا کہ اس کی ماں ہے، اب کہہ رہے کلمہ پڑھو، نہیں پڑھا، لا لا کہہ کے خاموش، نہیں پڑھا جا رہا۔ کہا ماں ہے، ماں کو بلایا، کہا کہ راضی ہو اس سے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ بس زبان تھا، زبان درازی کرتا تھا، چیختا چلاتا تھا۔ پہلے رسول اللہ نے کہا، خواہش کی کہ اس کو معاف کر دو، ماں نے جیسے ہی معاف کیا، تلخی کم ہو گئی حیات کی، موت کی تلخی کم ہو گئی، کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے گزر گیا۔ توجہ رکھیے گا سجدے کے رہنے، کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا، ہمیں دل کے ساتھ کرنا چاہیے، عقل کے ساتھ نہیں، دل دے کر خدا کی عبادت کریں، خدا کا ہوم ورک کریں، ٹائم ٹو ٹائم کریں، کتنا آسان ہے۔ امام کی غیبت پہ اپنا ہوم ورک کریں، ٹائم ٹو ٹائم کریں، کتنا آسان ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، موت بھی آسان، زندگی بھی آسان، اور موت کی جو تلخی ہے وہ شیرینی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، یہ شیرینی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے عزیزان گرامی، اور وہ ہے قرآن و اہل بیت کی پیروی، ان کے مطابق، ان کے قول کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ رات میں سوئیں تو موت کو یاد کر کے سوئیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد تمہیں نماز نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی بار بار ہر نماز کے موقع پر ہمیں موت یاد دلائی جا رہی ہے۔ مصعب کے سن کفن ساتھ رکھے، ہم بھی کفن لے کر آئے، لیکن کتنی دفعہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے ہمیں، اپنا لایا ہو کفن، جو اپنے پیسوں سے خرید کے گھر والا سے لائے تھے، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ مجھ ہے، وہ مجھ ہے، پورا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، جی زندگی میں کتنی دفعہ کھول کے ہم نے دیکھا، مستحب ہے انسان، ہیں سے لوگ۔ ایک ہماری نوجوان بچی تھی عزیزہ، انتقال ہو گیا، ہر جمعرات کو کفن کھول کے دیکھتی تھی، سنتی تھی، کہتی تھی یہ میرا لباس آخرت ہے۔ واقعا کتنا خوش نصیب ہے انسان اپنی موت کو یاد رکھے، اپنے منصوبوں میں، اپنی نماز میں، اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں۔ موت کو شیری بنانا اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، موت تو ان کے لیے تلخ ہے جن کے پاس علی نہ ہو، جن کے پاس حسین نہ ہو، جن کے پاس کربلا نہ ہو، جن کے پاس اہل بیت کی تعلیمات نہ ہو۔ یقیناً جب کوئی دنیا سے جاتا ہے سخت ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ خدا غم دیتا ہے تو غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اس کے وسائل بھی دیتا ہے، آنسو بہت بڑا وسیلہ ہے، آنسو نہ ہو انسان کے لیے غم کو برداشت کرنا سکتے میں آ جاتا ہے، جس کا پھر سکتے میں آ کے انسان نہ رو رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ کوئی تأثر کا اظہار کر رہا ہے، زندگی سخت ہو جاتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے ایسے افراد کو رلایا جاتا کہ رو کے ہلکے ہو جائیں۔ یقیناً میرے برادر عزیز علی رضا کے لیے سخت ہے ماں کی جدائی۔ ایک آخر میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رشتے ہیں نا، ان کی قدر کیجیے، یہ رشتے ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ تصور کیجیے، میں صبح سو کے اٹھوں، اور میری زوجہ اس دنیا میں نہ رہے، کتنا سخت ہوگا میرے لیے، رات میں باتیں کرتے بھی سوئے اور صبح مردہ حالت میں، میں کیا کہوں گا، کتنا افسوس کروں گا، میں ساتھ چھوڑ کے چلی گئی میری شریکہ حیات. اور یقیناً جن افراد کی زوجات اس دنیا سے چلی جاتی زندگی پھیکی ہو جاتی ہے ان کے لیے. بیوی اٹھے اور شوہر جواب نہ دے، کتنا سخت ہے. شوہر کچھ اٹھیے، آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، اٹھ جائیے نماز پڑھ لیجئے مثلاً، اور شوہر جواب نہ دے، کتنا سخت ہے. خدا نخواستہ کوئی ماں یا باپ بچے کا یہ لمحہ دیکھے، بچوں کا آواز سے بچہ بے حس حرکت ہو، یا بچہ ماں اور باپ کو اٹھانے آ رہا، بچہ اور ماں کوئی تعلق قائم نہ ہو سکے، کتنا سخت ہے. عزیزان گرامی، ان رشتوں کی قدر کیجئے، یہ رشتے ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. زن و شوہر کا رشتہ ہو، والدین کا رشتہ ہو، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے ان رشتوں کو باقی رکھیں. ان رشتوں کی حیات ہی در حقیقت اخلاقیات سے ہے. نہ مائیں ہمارے پاس رہیں گی، نہ باپ رہیں گے، نہ اولاد ہمارے پاس رہے گی، جو چیز رہ جائے گی وہی اخلاقیات اور وہ فرائض ہیں جو اللہ نے ہم پر واجب کیے. سخت ہوگا میرے بھائی علی رضا کے لیے کہ ماں کا غم برداشت کرے. ماں جیسی بھی ہو، اگر فراش پر بھی ہو، بستر بیماری پر بھی ہو، بے حس و حرکت ہی کیوں نہ ہو، اس کو دیکھنے سے دل کو بڑی تقویت ہوتی ہے. میں اس کرب سے گزرا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ماں کو دیکھنا اس عالم میں کہ وہ کچھ بول بھی نہ سکے، اولاد کی دل گرمی کے لیے بہت مؤثر ہوتی ہے. یقیناً سخت ہے، لیکن میں کہوں یقیناً دوست احباب اقارب اعزہ سب موجود تھے جو دلاسا دینے والے تھے، جو کاندہ دینے والے تھے، جو وسعت دینے والے تھے. مگر کوئی علی کی مظلومیت سے پوچھے کہ جب زہرا اس دنیا سے گزر گئی تو پھر علی کو دلاسا دینے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ ایک ماں اٹھیے نا، کسی کی بہن بھی ہے یا بھائی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، سخت ہوتا ہے. پھر چاہتا ہوں کہ آج ایک عورت کے بحیثیت زوجہ جو مصائب ہو سکتے ہیں وہ کچھ آپ کے سامنے بیان کروں. سوئم میں میں نے جناب زہرہ کا تذکرہ کیا تھا، لیکن بس یہاں پر چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ فاتحہ کے لیے وقت مل سکے. جب میت اٹھتی ہے نا اور خواتین میں لے جایا جاتا ہے تو ایک کوہرام بپا ہوتا ہے. بہنیں، بھائی، بیٹے، نواسے، پوتے، پوتیاں سب لپٹ لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں. اور جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا تو بہت پیار سے عزیز و اقارب کو جنازے سے اٹھایا جاتا ہے. بس صبر کرو، اب بھائی یہی قسمت میں لکھا تھا، جانے والے کو کوئی روک نہیں سکتا. یقیناً بہن، بھائی، بچے سب اس مرحومہ کے جنازے پہ آئے ہوں گے اور بہت پیار سے ہٹایا ہوگا. لیکن ذرا تصور کرو کہ زینب بھائی کے جنازے پہ آئی ہے، سکینہ بھائی کے جنازے پہ آئی ہیں، رباب رباب اپنے بابا رباب اپنے شوہر کے جنازے پہ آئی ہیں، سکینہ اپنے بابا کے جنازے پہ آئی ہیں. اب جب ان کو دور کیا گیا ہوگا تو کیا کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا؟ کیا کسی نے دلاسا دیا تھا؟ ارے تازیانے مارے جا رہے تھے، ارے در چھینے جا رہے تھے، ارے تماچے لگائے جا رہے تھے. اس طریقے سے عزیزہ نگرہ میں دور کیا گیا. اور ہاں، جب ایک دفعہ حضرت رباب اپنے والی کی میت پر آئی ہے، حسین کے جسد پر آئی ہے، عجیب منظر ہے، سر حسین کے جسم پر نہیں ہے، ایک پرانا پھٹا ہوا کرتا حسین نے پہنا ہے، حسین کا پیکر بے لباس ہے. عزیزان گرامی، رباب کے سر پہ چادر نہیں ہے. دیکھو تپتی ہوئی صحرا پر حسین کا جسد پڑا ہے. ایک دفعہ کہا، والی اگر کفن ہوتا تو کفن دیتی، مگر میرے پاس نہ چادر ہے نہ کفن ہے. بس عزیز،
ایک جملہ کہا والی، لیکن تجھ سے وعدہ کرتی ہوں تیری لاش میدان کربلا میں آفتاب میں جل رہی تھی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اے والی تا قیامت جب تک زندہ ہوں سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ عزیز نگرامی، اس بیوی کا شیوا یہ تھا کہ جب سورج نکلتا تھا یہ کام کاج کر کے سورج میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، دھوپ میں جہاں جہاں سورج جاتا تھا وہاں یہ بیوی حرکت کرتی رہتی تھی۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں امام باقر گیا اور امام کے پاس پہنچا کچھ سوال لینے کے لیے، مجھے گھر کے صدر دروازے سے لے کر صحن سے گزارا گیا، امام کے دروازے تک پہنچایا گیا تو میں نے دیکھا دھوپ میں ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزہ نگرامی، میں کافی دیر امام سے سوال کرتا رہا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ جہاں وہ عورت بیٹھی تھی کالے برقعے میں وہاں پر اب سایہ آ گیا ہے، اب بیوی وہاں چلی گئی ہے کہ جہاں پر دھوپ موجود ہے۔ ایک دفعہ میں رک گیا اور میں نے کہا، ایک دفعہ میں رک گیا جب رکا تو پیچھے سے آواز دی امام باقر نے، اے ابو حمزہ رک کیوں گئے؟ کہنے لگے مولا جب میں آیا تھا تو یہ کنیز دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، اب دھوپ یہاں آ گئی ہے، لہذا شاید یہ آپ کی کوئی کنیز ہے جسے آپ نے سزا دی ہے دھوپ میں بیٹھو۔ عزیزہ نے گرامی، امام نے کہا ابو حمزہ یہ میری دکھی یاری ماں ہے جس نے حسین کے لاشے پر یہ وعدہ کیا تھا، اے میرے والی ارے جب تک زندہ رہوں گی، جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ بس عزیزہ نے گرامی، دن اسی طرح گزر رہے تھے، ایک دفعہ جناب زینب نے اور امام سجاد نے کہا اب تو اٹھ جائیے مادر گرامی، امام سجاد نے کہا اب تو اٹھ جائیے، اب تو کربلا کو کافی سال ہو گئے، اب تو کافی مدت بیت گئی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا بھابی جان میں آپ کا ہاتھ پکڑتی ہوں، امام نے کہا میں آپ کو امام کے حکم سے حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیے۔ عزیزہ نے گرامی، ام رباب نے کیا وعدہ کیا تھا، ایک دفعہ کندھے کو بلند کرنا چاہتی ہیں جناب زینب اور امام سجاد، مگر ام رباب اٹھی نہ گئی، ایک دفعہ سر ڈھل گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ارے رباب نے جو وعدہ کیا تھا اپنے والی سے اسے پورا کیا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بارئلہ۔ مرحومہ سیدہ بیگم بنت اختر حسین کی قبر کو نورانی فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں قرآن اہل بیت کی اطاعت کے ذریعے سے موت کی تلخی کو شیرینی میں تبدیل کر کے اپنی زندگی کو موت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حب آل محمد میں موت اور شہادت کی موت عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ایک مرتبہ سورہ ارحم اور تین دفعہ سورہ اخلاص سیدہ بیگم بنت سید اختر حسین کے لیے تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔